اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں. آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں کی کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں پہ ایک نظر ڈالیں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں سب سے پہلے شامل کریں گے روزنامہ تہران امروز سے انتخاب کی گئی کچھ اہم سرخیوں کو. نیلسن مینڈیلا کو سپرد خاک کر دیا گیا. تہران امروز نے اپنی سرخی ہر اقدام پر مناسب رد عمل دکھائیں گے کے ذیل میں لکھا ہے. اسلامی جمہوری ایران کی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی مذاکرات کے بارے میں نہایت دانش مندانہ موقف اپنائے گا. محمد جواد ظریف نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں امریکی حکام نے نامناسب اقدامات کیے ہیں اور ایران مسائل کا بھرپور جائزہ لے کر ٹھوس اور دانش مندانہ جواب دے گا. انہوں نے امریکہ کی نئی پابندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نہایت سنجیدگی سے جانبا مذاکرات میں شریک ہے، البتہ وہ ہر نامناسب اقدام کا نہایت مناسب جواب دے گا. محمد جواد ظریف نے کہا کہ حتمی نتیجے اور سمجھوتے تک پہنچنا ایک دشوار کام ہے اور اس راہ میں کافی نشیب و فراز آئیں گے. روزنامہ تہران امروز نے ایران اور عرب جنیوا کے بعد عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے. پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات.
تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ خلیج فارس کے ساحلی عرب ملکوں کی کوئی مستقل خارجہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ وہ ڈکٹیٹ کی ہوئی خارجہ پالیسی پر عمل پیرا رہتے ہیں. یہ ممالک خصوصی طور پر امریکہ کی جانب سے مسلط کی ہوئی پالیسیوں کا اتباع کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے ایٹمی مسئلے میں جب تک امریکہ ہے تو وہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ ملک ہے انہیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے کہ ان کی تکمیل ہو. دوسری جانب اگر امریکہ کے ساتھ ایران کا ایٹمی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ان ممالک کے ساتھ بھی یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، لیکن عرب ممالک ایک تشویش میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایران اور گروپ 5+1 کے ساتھ مذاکرات میں ایران اور عالمی طاقتوں کے تعلقات بہتر ہو گئے اور امریکہ ان ممالک کے سر سے دست شفقت اٹھا لے تو وہ ایک دم الگ تھلگ ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علاقے کے عرب ممالک اب تک ایک جھوٹے کھیل میں کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور دوسری جانب مغربی ممالک نے ایران و فوبیا کے ذریعے سے ان ملکوں کو اپنے ہتھیاروں اور سرمایہ کاری کی منڈی میں تبدیل کر دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ عربوں نے جس طرح سے بھی ممکن ہو سکا ایران سے ہونے والے ہر سمجھوتے پر اپنی ناراضگی ظاہر کی. یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے کہ اگرچہ یہ عرب ممالک امریکہ کی جانب سے معین کردہ پالیسیوں پر گامزن رہتے ہیں، تاہم ان کی آپسی چپکلش بھی کم نہیں ہے. مثال کے طور پر خلیج فارس کے ساحلی عرب ملکوں میں سعودی عرب کا مرکزی کردار مانا جاتا ہے، لیکن قطر سعودی عرب کی اس حیثیت کو کم کر کے خود یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا ہے. معاشی میدان میں بھی ایک اہم نقطہ یہ پایا جاتا ہے کہ عرب ملکوں نے مغربی ملکوں کے ساتھ تعاون کر کے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے ہیں اور اپنے ہاں یورپی ملکوں کی بہت زیادہ سرمایہ کاری کو جذب کیا ہے. چنانچہ گزشتہ 2 برس میں ان ملکوں میں جو پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں وہ ایران کے پروجیکٹوں سے 10 گنا زیادہ ہیں، جبکہ ایران کی آبادی ان تمام ملکوں سے 2 گنا زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ عرب ممالک ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے مخالف ہیں، کیونکہ اس سے ایران اور مغرب کے درمیان معاشی تعاون بڑھنے لگے گا جو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
ایک بریک لیں گے اور آپ کے لیے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہندوستانی اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے ہمارے ساتھی محمد جعفری۔ جی محمد جعفری، پروگرام میں خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ راشٹری سہارا کی کچھ اہم سرخیاں۔ تیونس میں مہدی جمعہ عبوری وزیر اعظم نامزد۔ عراق میں پرتشدد واقعات میں 17 افراد ہلاک۔ سردی اور سیلاب سے اہل غزہ مشکلات سے دوچار۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے آپ کے بڑھتے عزائم کے عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے، جس میں اداریہ کہتا ہے، دہلی اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد جس طرح تذبذب کی کیفیت بنی ہوئی ہے، اس کا کوئی حل نکلتا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور ہر پارٹی حکومت سازی سے اپنا پیچھا چھڑا رہی ہے۔ سب سے بڑی پارٹی بی جے پی کی جانب سے حکومت بنانے کے انکار کے بعد آپ کو دعوت دی گئی۔ کانگریس نے بلا شرط حمایت کا اعلان بھی کیا، لیکن کیجریوال نے حکومت سازی کے لیے کانگریس اور بی جے پی کے سامنے جو شرائط پیش کیں، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ فی الحال دہلی میں حکومت بننے کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ دہلی میں صدر راج کم از کم لوک سبھا کے انتخابات تک نافذ ہو جائے۔ ناظرین، اداری آخر میں کہتا ہے، کافی عرصے سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہندوستانی ووٹروں کے پاس کوئی ایسی متبادل ایماندار سیاسی پارٹی نہیں ہے جس کے حق میں وہ ووٹ ڈال سکیں۔ کانگریس اور بی جے پی کے علاوہ جہاں کوئی دوسری مضبوط علاقائی پارٹی نظر آتی ہے تو اس کو ووٹ دے کر اقتدار میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ چند برسوں میں علاقائی پارٹیوں کو کافی غلبہ سا دکھائی دینے لگا ہے۔ کیجریوال کے سیاسی میدان میں اترنے کے بعد مہنگائی سے مارے ہوئے سماج کے دبے کچلے لوگوں کو بدعنوانی سے پاک ایک سیاسی پارٹی کی امید کی ایسی کرن دکھائی دے رہی ہے، جس کے ساتھ آ کر وہ کافی حد تک اپنے مسائل کو دور کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ آئی ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ ایران کا برطانوی جاسوس گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ مانچسٹر میں ایشیائی خواتین سے قیمتی زیورات کی لوٹ مار، پولیس بے بس۔ شام، شدت پسندوں نے 120 کردوں کو یرغمال بنایا۔ ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے اسلام اور امن عالم کے عنوان سے ندیم الواجتی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، یہ محض اس نے اتفاق نہیں ہے کہ اس مذہب کے لیے جو اصطلاحات اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں ان کے معنی میں امن و سلامتی پوشیدہ ہے۔ جس انارکی خلفشار ظلم و تشدد اور بد امنی کے دور میں اسلام کا سورج طلوع ہوا، اس میں سے ایک ایسے ہی دین کی ضرورت تھی جس کے نہ صرف نام میں امن و سلامتی کا مفہوم رکھا ہو بلکہ اس کی تعلیمات کے ذریعے بھی معاشرے کے غیر منصفانہ و ظالمانہ کردار کی بے خونی کی گئی ہو۔ اسلام سلیمہ سے مشتق ہے، اس کے لغوی معنی امن و سلامتی، صلح و آشتی، حفظ و امان و تسلیم و رضا کے ہیں۔ یہ لفظ قرآن کریم و حدیث شریف نے ان تمام معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، مضمون نگار آگے کہتے ہیں، صلح و جنگ کے سلسلے میں اسلام کی جو ہدایات ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام خواہ خواہ جنگ کرنا نہیں چاہتا، نہ زور زبردستی کے ذریعے مسلمان بنانا چاہتا ہے، بلکہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ خود بخود اللہ کے دین میں داخل ہوں اور دل سے اسلام قبول کریں۔ غزوات اسلام کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے جس قدر جنگیں لڑی، ان کے ذریعے نہ تشدد پھیلا نہ قتل عام جیسی صورتحال پیدا ہوئی۔ بعض جگہ تو افواج اسلام کے پہنچتے ہی جنگ کے بغیر علاقے مفتوح ہوتے چلے گئے۔ بعض علاقوں میں خود مسلمانوں کو دعوت دے کر بلایا گیا اور امن و انتظام ان کے حوالے کر دیا گیا۔ آئی ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ یوکرین میں کشیدگی برقرار، حکومت مخالف مظاہرے جاری۔ بنگلہ دیش، پرتشدد واقعات میں اضافہ، مزید 8 افراد ہلاک۔ شمالی کوریا نے چین سے اپنے تاجروں کو واپس بلایا۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے خلیجی تعاون کاؤنسل یورپی یونین کے طرز پر کے عنوان سے شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، گزشتہ دنوں کویت میں خلیجی تعاون کاؤنسل کے ممبران کی ایک میٹنگ ہوئی، جس میں تجویز رکھی گئی کہ یورپی یونین کے طرز پر خلیجی تعاون کاؤنسل کی تشکیل نو کی جائے اور اس کاؤنسل میں شریک ممالک آپس میں ایک دوسرے سے ویسے ہی برتاؤ کریں جیسا کہ یورپی ممالک کرتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے ملک میں ان ممالک کے شہری بغیر ویزے کے جا سکیں، یورو کے طرز پر ایک ہی کرنسی سے استفادہ کر سکیں، اور کسی بیرونی طاقت کی جانب سے ہونے والے حملوں کا مقابلہ سب مل کر کریں۔ مسلمان ممالک میں اتحاد و یکجہتی پیدا ہو، اس کی ضرورت سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ہو کر خلیجی ممالک کو متحد کرنے کی ایک کوشش ہے، جس کے عملی جامہ پہننے کے بعد دوسرے ممالک کے مسلمانوں کو مزید پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ واضح ہو کہ خلیج فارس کے کناروں پر آباد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، عمان اور قطر کی اس مشترکہ تنظیم گولف کوآپریشن کاؤنسل کہا جاتا ہے۔ اس کا قیام ایران کے اسلامی انقلاب کے کامیاب ہونے کے تقریباً 2 سال بعد 25 مئی 1981 کو دبئی میں ہوا تھا۔ اس وقت ماہرین نے اس کاؤنسل کے قیام کا مقصد یہی سمجھا تھا کہ خلیج ممالک ایران کے اسلامی انقلاب سے گھبرائے ہوئے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ کہیں اسلامی انقلاب کا ان کے ملک میں بھی کوئی اثر نہ ہو جائے۔ ناظرین، مضمون نگار آگے کہتے ہیں، اب اس کاؤنسل کو نئے سرے سے ایک یونین میں بدلنے کی تجویز پر عمان کے علاوہ تقریباً سب ہی ممبر ممالک آمادہ ہیں۔ اس کو یونین میں تبدیل کیے جانے کے وجوہات کے بارے میں بھی عالمی امور پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایران اور 5+1 ممالک کے درمیان نیوکلیائی سمجھوتا ہو جانے کے بعد ایران کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر سے گھبرا کر کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر مبصرین کا ماننا ہے کہ ایران تو خلیجی ممالک کے ساتھ اپنی ملاقاتیں بڑھا کر ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے، جس کے بعد خلیجی تعاون کاؤنسل کے ممبران میں اعتماد قائم ہوا ہے۔ ناظرین، نئی دلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ جعفری آپ کا، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب ایک نظر ایران سے شائع ہونے والے ایک اور اخبار، ایران کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ یورپی یونین ایران سے تعلقات کے فروغ کے خواہاں ہے۔ عراق کو الگ تھلگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، نوری مالکی۔ تیونس میں بحران کے حل کے لیے نئے وزیر اعظم کا انتخاب۔ روزنامہ ایران نے اپنی سرخی بنگلہ دیش میں جاری جھڑپوں میں 30 ہلاک کے ذیل میں لکھا ہے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما عبدالقادر ملا کی پھانسی کے خلاف بدستور ہنگامے جاری ہیں، جن میں اب تک 30 افراد مارے جا چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے کئی علاقوں میں گزشتہ 4 روز سے عبدالقادر ملا کی سزائے موت کے خلاف احتجاجی ہنگامے اور جھڑپیں جاری ہیں، جن میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ہنگاموں کے دوران حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے متعدد لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ واضح رہے کہ جماعت اسلامی کے رہنما عبدالقادر ملا پر سن 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک کے دوران جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا الزام تھا، اور انہیں جمعرات کی شب ڈھاکے میں سزائے موت دی گئی تھی۔ روزنامہ ایران نے مادیبا رام اللہ میں عنوان کے تحت معروف فلسطینی رہنما مصطفیٰ بڑغوثی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
نیلسن منڈیلا صرف جنوبی افریقہ میں اپارتھائیڈ کے خلاف جدوجہد کرنے والے عظیم رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ آزادی، امن، آشتی اور انصاف کی عالمی علامت تھے۔ اگر وہ آج ہم سے بات کر سکتے تو یقینی طور پر اپنی جدوجہد کے حقیقت کی ترجمانی کرتے اور اپارتھائیڈ کے باقی ماندہ آخری نظام کی نابودی کی حمایت کرتے، جو اس وقت فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی حکومت کی صورت میں موجود ہے۔ منڈیلا نے ہمیشہ ہی آزادی کے لیے فلسطینی عوام کی کوششوں کی حمایت کی۔ وہ کہتے تھے کہ مسئلہ فلسطین پوری دنیا میں تمام ستم رسیدہ عوام کے لیے ایک رد عمل ہے، اور فلسطینیوں کی آزادی کے بغیر ہماری آزادی مکمل نہیں ہو سکتی۔ منڈیلا نے دنیا کے سب سے اہم رہنماؤں میں سے ایک بننے کے باوجود کبھی بھی فلسطینیوں کی مزاحمت یا عالمی سطح پر کسی بھی انصاف پسندانہ تحریک کی حمایت ترک نہیں کی، بلکہ اپنی سطح پر ان تحریکوں کا دفاع کرتے رہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت کو صرف مانوی سطح تک محدود نہیں رکھا تھا، انہوں نے اپارتھائیڈ نظام کے خلاف جنوبی افریقہ کے عوام کی جنگ کے ذریعے فلسطینیوں کے سامنے ایک بہترین عملی نمونہ پیش کیا کہ وہ کس طرح سے غاصب اسرائیل سے جنگ کر سکتے ہیں۔ فلسطینی کاز کے لیے کام کرنے والوں نے جنوبی افریقہ کے تجربے سے ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے عوامی حمایت کے حصول کی راہ میں قدم آگے بڑھایا ہے۔ اسی تجربے کی بنیاد پر انہوں نے پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ کی تحریک چلا رکھی ہے۔ آزادی کی راہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر جب اس راہ میں طاقتور دشمن کا سامنا بھی ہو۔ جنوبی افریقہ کی اپارتھائیڈ حکومت یا واشنگٹن کی غیر معمولی حمایت یافتہ غاصب صہیونی فوج جیسے دشمن، منڈیلا، گاندھی اور مارٹن لوتھر کنگ جیسے رہنماؤں نے جو درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس وقت تک اس راہ کو بند نہیں کر سکتی جب تک حریت پسند اس پر چل رہے ہیں۔ منڈیلا کا معروف جملہ ہے کہ جب تک کوئی کام ہو نہیں جاتا تب تک وہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اگر فلسطینی بھی نیلسن منڈیلا کی طرح دل و جان سے کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے خلاف جاری ناانصافی کو اتنی جلدی ختم کر دیں گے جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا۔
پروگرام کا اگلا حصہ مشتمل ہے پاکستانی اخبارات پہ ایک بریک لیں گے اور آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ساتھی منتہا کاظم پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی منتہا، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ منتہا کاظمی اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین کو بتاتی چلوں گی کہ سقوط ڈھاکہ کو 42 سال مکمل، اہل وطن کے دلوں میں سانحے کے زخم اور تلخ یادیں آج بھی زندہ۔ اسی دن کے حوالے سے آج کے تمام اخبارات نے اپنے مقالے اور تجزیے شائع کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر خبروں کی بات کرتی چلوں تو آج کے تمام اخبارات نے ایم ڈبلیو ایم اور تحریک جعفریہ کے رہنما علامہ ناصر عباس نقوی کی شہادت کے حوالے سے خبروں کو انتہائی اہم خبروں کے طور پر شائع کیا ہے۔ ناظرین یہاں باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے اپنے جائزے کا، اور پہلے تذکرہ کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی اہم سرخیوں کا۔ لاہور میں فائرنگ، تحریک جعفریہ ملتان کے رہنما علامہ ناصر جاں بحق۔ امریکہ نے نیٹو سپلائی بحالی کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھا دیا۔ پاک ایران گیس منصوبے کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا، شاہد خاقان عباسی۔ اور ناظرین روزنامہ ایکسپریس سے یہاں مزید تذکرہ کرتے چلیں گے سید حسنین رضوی کے تحریر کردہ مقالے کا، جس کا عنوان ہے سقوط ڈھاکہ، کیا کھویا کیا پایا۔ سید حسنین تحریر کرتے ہیں کہ آج جبکہ ہم ایک جدید دور میں رہ رہے ہیں اور یہ کہ معلومات کا حصول نہایت ہی آسان ہے، کیا نوجوان نسل ہماری ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کو تیار ہے؟ کیا آج ہماری نوجوان نسل محنت، ہمت، لگن اور جذبے کی کوشش کو عملی جامہ پہنانے کو تیار ہے؟ ہر سال 16 دسمبر کو مضامین اور آرٹیکلز بھی لکھے جاتے ہیں، اور یہ کہ شہر بھر میں سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے تقریبات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہ یا تو ایسی تقاریب میں شرکت کرتے ہیں یا اس حوالے سے مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں؟ آج اس عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نہ صرف بچوں اور نوجوانوں کو اس المناک واقعے کے بارے میں پڑھایا جائے، بلکہ ان میں شعور بیدار کیا جائے کہ آخر ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے تھے کہ پاکستان ٹوٹ کر رہ گیا۔ آج جبکہ مملکت خدا داد پاکستان ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے، اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت قوم خصوصاً نوجوان نسل کو انتشار کا شکار ہونے سے جس حد تک ہو سکے بچا سکیں۔ موجودہ حالات میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کو تاریخ سے مکمل آگاہی بھی ہر طور فراہم کی جائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی اب یہاں رخ کرتے چلیں گے روزنامہ اوصاف کی جانب، اور پہلے شامل کریں گے شائع کردہ اہم سرخیوں کو۔ قومی سلامتی پالیسی تیار کر لی، جلد اعلان کریں گے چوہدری نثار۔ مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے، سرتاج عزیز، اتحاد اور عزم سے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مل کر ملک کا مستقبل روشن کرنا ہے، صدر ممنون۔ روزنامہ اوصاف کے ادارتی صفحے سے پروگرام میں یہاں شامل کرتے چلیں گے شائع کردہ اداریے کو، جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں گی، مردم شماری کیوں ضروری۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف نے ملک میں آئندہ سال مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کروائے جا سکیں۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ 2014 میں چاروں صوبوں میں مردم شماری کی تیاریاں کی جائیں تاکہ 2018 میں ہونے والے عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کروائے جا سکیں۔ وزیر اعظم نے یہ احکامات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے لکھے گئے اس خط کے جواب میں جاری کیے ہیں جس میں کمیشن نے وزیر اعظم سے یہ درخواست کی ہے کہ آئندہ سال ملک میں مردم شماری کروانے کو یقینی بنایا جائے۔ امر واقع بھی یہ ہے کہ آخری مردم شماری 15 سال قبل 1998 میں نواز شریف کے دور حکومت میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے اس جانب توجہ نہیں دی، اس وجہ سے ہم پاکستان کی مجموعی آبادی کے حقیقی اعداد و شمار جاننے سے تاحال قاصر ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے چھٹی مردم شماری کرانے کے ہدایات نہایت احسن ہیں، اس سے نہ صرف پاکستان کی مجموعی آبادی کے حقیقی اعداد و شمار حاصل ہو سکیں گے بلکہ آئندہ عام الیکشن میں بھی نئی مردم شماری معاون ثابت ہوگی۔ اور ناظرین، پروگرام میں کچھ مزید تذکرہ کریں گے روزنامہ جنگ کا، اور پہلے شامل کریں گے شائع کردہ اہم خبروں کو۔ نادرا کا انتظامی کنٹرول 3 ماہ کے لیے الیکشن کمیشن کو دینے کا فیصلہ، امن کا راستہ اپنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، پاکستان بھارت کے تمام شکوک دور کرنے کو تیار ہے، شہباز شریف۔ مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ حکومت کے گلے میں کانٹوں کا ہار بن جائے گا، چوہدری شجاعت۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں یہاں شامل کرتی چلوں گی اقتصادی ادارے کو، جس کا عنوان ہے ڈالر بمقابلہ روپیہ۔ ناظرین، عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی طرف سے دیے گئے سالانہ اشائیے میں خطاب کرتے ہوئے کاروباری لوگوں اور مبینہ طور پر ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ ڈالر کی قدر تیزی سے گرنے والی ہے، اس لیے وہ جتنی جلدی ہو سکے انہیں کیش کرا لیں، کیونکہ حکومت ڈالر کے نرخ 1998-1999 کی سطح پر لے جانے کے لیے انتہائی پرعزم ہے۔ جہاں تک روپے کی قیمت میں لائی جانے والی بہتری کے لیے کسی تجویز یا اقدام کا تعلق ہے تو اس کا ہر کوئی خیر مقدم کرے گا، کیونکہ ملکی کرنسی کی قیمت میں آنے والی معمولی سی کمی سے صرف افراط زر اور مہنگائی کا سیلاب ہی نہیں آتا بلکہ بیٹھے بٹھائے ملک کے ذمہ واجب الادا قرضوں میں اربوں روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو وزیر خزانہ کی طرف سے سنائی جانے والی یہ نوید یقیناً عوام کی حوصلہ افزائی کرنے اور حکومت کے اچھے عزائم کی غمازی کرنے والی ہے، لیکن اس حقیقت کو بھی کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں محض اچھے ارادوں سے کوئی بھی تبدیلی کبھی بھی نہیں آتی، بلکہ ان سوچوں کو ٹھوس منصوبہ بندی اور مسلسل محنت اور جد و جہد سے عمل کے قالب میں ڈھالنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ روپے کی قیمت میں بہتری لانا اور عوام کی کمر توڑ گرانی میں ریلیف دینا اس وقت یقیناً سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے محض زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ ٹھوس عملی اقدامات بھی انتہائی ناگزیر ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے آج کا ہمارا پروگرام۔ اپنی میزبان کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
اور ناظرین، آئیے مل کر دیکھتے ہیں بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ کارٹون۔